بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق درس جاری ہے. آج کے نشست میں 12 اصول پر بات کرتے ہیں. 12 اصل اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے اصول میں سے متفرقات ہیں. متفرقات کا معنی یہ ہے کہ یہ مختلف اور متفرق مسائل ہیں جن کو علماء اہل سنت و جماعت نے عقیدہ کے اصول میں شامل کر دیا، جن کا تعلق حقیقتاً عقیدے سے نہیں ہے بلکہ عمل سے ہے. یعنی عمل سے میرے مراد عبادات اور معاملات سے ہے. اور یہ وہ مسائل ہیں جو اہل سنت کے نزدیک اور یہ وہ مسائل ہیں جو اہل بدعت کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہیں اور جن سے اہل بدعت پہچانے جاتے تھے. تو اہل سنت و جماعت نے ان اہل بدعت سے نمایاں ہونے کے لیے اور ان سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے ان مسائل کو عقیدے کے اصول میں شامل کر دیا، تاکہ مسلمان جان لیں اچھے طریقے سے کہ اہل بدعت کی مخالفت کرنا اہل سنت اور جماعت کی پہچان ہے. اہل بدعت اپنی اپنی بدعات سے پہچانے جاتے ہیں اور اہل سنت اور جماعت ان سے مخالفت کرنے سے پہچانے جاتے ہیں. ان مختلف اور متفرق مسائل میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک، بعض عقیدے کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ ونرى الصلاة خلف كل امام بر وفاجر، اور ہمارے نزدیک کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ وہ امام جو ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، نیک اور صالح ہو یا فاسق اور فاجر ہو. اس معاملے کا تعلق ہے صلات سے، عبادت سے، امامت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. امام، نماز پڑھانے والا امام جو ہے اگر نیک اور صالح ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر یہ فاسق اور فاجر ہے، مثال طور کے طور پہ داڑھی مڑواتا ہے، محرم کا ارتکاب کرتا ہے، یا سود خور ہے، یا جھوٹ بولتا ہے، کیا اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ خوارج کے نزدیک جو شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہے، اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. اہل سنت و جماعت نے خوارج کا رد کرتے ہوئے اپنے عقیدے کی کتابوں میں اس اصول کو بیان کر دیا اور ایک اصول بنا دیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ وہ اچھا ہو یا برا ہو. لیکن ایک بات ہے، یہ بات بنیادی بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے تو نماز پڑھ لیتے ہیں اگرچہ وہ برا انسان ہے، فاسق ہے. لیکن یاد رکھیں، ایسے شخص کو امام راتب بنانا شرعاً درست نہیں، جائز نہیں ہے. ایک محرمات کا ارتکاب کرتا ہے اور آپ ایک مسجد اس کے حوالے کر دیتے ہو، وہ اس کا امام بن جاتا ہے، وہی نمازیں لوگوں کو ہمیشہ پڑھاتا رہتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ اس معاملے سے ان لوگوں کا حق مارا جاتا ہے جو نیک اور صالح ہیں اور امامت کے قابل بھی ہیں، اور پھر یہ شخص جو خود کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے امام بن کے رہتا ہے, اور عام طور پہ امام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہوتا ہے, بہترین نمونہ ہوتا ہے. تو پھر بچوں پر اور عام لوگوں پر, جوانوں پر بڑا برا اثر پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر امام داڑھی مڑواتا ہے تو اس مطلب جائز ہے, تو ہم بھی مڑواتے ہیں. اگر یہ شخص جو امام بنا ہے یہ بدعہ مکفر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, اور اگر یہ شخص بدعہ مکفر کا ارتکاب نہیں کرتا اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, بشرط یہ کہ دوسری مسجد آپ کو نہ ملے جس کا امام اہل بدعہ میں سے نہ ہو, خاص طور بدعہ مکفر کا ارتکاب نہ کرتا ہو, تو پھر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں ضرورت کے وقت, ضرورت کے لیے.
اللہ
نہیں, دیکھیں بدعہ مکفرہ کا ارتکاب کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں, اور بدعہ مکفرہ میں سے یہ بدعت ہے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وحدت الوجود کفری عقیدہ ہے, ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا شرائع جائز نہیں ہے. بس میں دیکھیں میں کسی ملک کے کسی شہر یا کسی گروہ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک عام کلیہ بیان کر رہا ہوں, ایک عام قاعدہ ہے. آپ اس شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جو شخص برا ہے, بدعتی ہے, لیکن بدع مکفر کا ارتکاب نہیں کرتا, نمبر ایک. نمبر دو, آپ کے پاس دوسرا الٹرنیٹ نہیں ہے, تب آپ وہاں پہ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اپنی جماعت آپ کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جماعت ہو, کوئی حرج نہیں, اور اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو, فتنے سے بچنے کے لیے آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن بدعہ مکفرہ والے کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, جائز نہیں ہے. گھر میں اکیلے نماز مرد کے لیے جائز نہیں ہے, فرض اس پر یہ ہے کہ وہ با جماعت نماز ادا کرے جب وہ اپنی کان سے اذان سنتا ہے. اور اگر آپ کسی دور جگہ پر ہوں جہاں پر مسجد قریب نہ ہو اور آپ کو مسجد تک جانے میں دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے, تب آپ اپنے گھر میں منفرد نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں مساجد, تو ماشاءاللہ گلی گلی کونوں کونوں مساجد بنی ہوئی ہیں, اللہ کا شکر ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان مساجد میں جو بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے, خاص طور پر جو عقیدے کے معاملات ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے, کہ جب تک بدعہ مکفرہ یا یہ دوسرے بدعات وہ لوگ موجود ہیں اور اب بدعت پر قائم ہیں, تو اللہ کا شکر میں یہ دیکھا کہ اہل حدیث مساجد کافی ہیں, اب وہاں پہ نماز پڑھ لیں. اگر آپ کے محلے میں شہروں کو اہل حدیث مسجد نہیں ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ سارے کے سارے بدعقیدہ لوگ ہیں, اور وہاں پر اگر آپ نماز پڑھتے تو بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو بدعہ مکفر کا ارتکاب کرتے, تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں, آپ کو انشاءاللہ اجر و ثواب با جماعت کا ملے گا, یہاں پر عذر شرعی ہے آپ کا. مسجد میں نماز پڑھ سکتے, مسجد کا کیا قصور ہے بھائی, مسجد جو ہے اس پہ آپ نماز پڑھ سکتے, بدعت والوں کو مسجد میں نماز پڑھ سکتے, اس میں کیا مشکل ہے؟ میں امام کی بات کر رہا ہوں, جگہ کی بات نہیں کر رہا, جگہ تو پاک ہے, جگہ کو کوئی قصور نہیں, وہ اللہ کا گھر ہے. شرک کے اصغر کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے تو بہتر ہے, کیونکہ شرک کے اصغر جو ہے وہ شرک اکبر کی طرف ایک راستہ ہے, لیکن کیونکہ وہ کفر نہیں ہے اور بدع مکفرہ میں وہ شامل نہیں ہوتا, تو ایسی صورت میں یعنی انہیں میں شمار ہوتا ہے, یہ معاملہ وہی ہے جو بدع غیر مکفرہ ہے, لیکن پھر بھی یہ کہوں گا میں احتیاط ضروری ہے, احتیاط سے کام لیں. میں جانتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جب یہاں سے جاتے ہیں کافی مشکل پیش آتی ہے, اور میں اسے جانتا ہوں, لیکن کیا کر سکتے ہیں, آپ اپنی جماعت اگر جماعت ہے آپ کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے, اگر آپ کے گرد و نواح میں قریب کوئی مسجد نہیں ہے تو اس میں آپ اپنی جماعت کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے.
اگر مسجد سے روک دیں,
کون مسجد سے روک دیں,
अगर आप मस्जिद में जाते हैं, वो कहते हैं यार आपने तो नमाज ना पढ़ो, क्या करते हैं
ना जाए ना जाए। देखिए फितने से बचें, फिरके से बचें, झगड़े से बचें। अगर आप देखते हैं कि मैं वहां पे जाता हूं देर से, दूसरी जमात करता हूं, मना करते हैं, तो ना जाए वहां पे, घर में पढ़ लो, कोई हर्ज नहीं। तो यह पहला मामला था। और इस असल को मुतफर्रिकात में से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फिक्र अकबर में बयान किया है, इमाम अब हसन अशारी ने अल इबान फी उसूल अद्दीन में बयान किया, और दीगर उलमा ने भी अपनी किताबों में, अकीदे किताब में इसको बयान किया है। इब्न अबी अल-अज़ हनफी ने और इमाम जाफर तहावी ने इसको बयान किया है कि नमाज हर इमाम के पीछे जायज है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बशर्ते कि बिदअ में कुफ्र का मुर्तकिब ना हो। दूसरा असल मुतफर्रिकात में तर्कुल खुसूमात वल मिरा फी दीन, बहस मुबाहसा, मुनाजरा करना, जिदाल करना दीनी मसाइल में, ये अहल बिदअ की निशानी थी। और इस मामले का जिक्र इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने उसूल सुन्ना में उसका जिक्र किया है, इमाम अबू बकर इस्माइली ने एतकादुल हदीस में इसका जिक्र किया है, इमाम अजुर्री ने अश्शरीया में इसका जिक्र किया है, दूसरे उलमा ने भी किया है। देखें इमाम अहमद बिन हम्बल उसूल सुन्ना है मेरे पास, फरमाते हैं اصول السنه عندنا ہمارے جو اصول السنه یہ ہیں التمسك بما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اسی مضبوط استہام میں رکھنا جس پر اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے والاقتداء بهم ان کی اقتداء کرنا وترك البدع اور بدعت کو ترک کرنا وكل بدعه فيها ضلاله اور ہر بدعت گمراہی ہے وترك الخصومات اور خصومات جھگڑنا بحث مباحثہ کرنا کو ترک کرنا والجلوس مع اصحاب الاهواء اصحاب الاهواء کے ساتھ سب بدعت کے ساتھ بیٹھنا وترك المراء والجدال والخصومات في الدين پھر دوبارہ سے دوسری مرتبہ فرمایا ہے دیکھیں دوسرے جملے کے بعد کہ جدال خصومات دین میں اس کو ترک کرنا آگے پھر کہتے ہیں والا يخاصم احد ولا يناظره والا يخاصم احد ولا يناظره کسی سے مخاصم جھگڑ نہ کرو کسی سے مناظرہ بھی نہ کرے ولا يتعلم الجدال اور جدال کی تعلیم حاصل نہ کرے جب تقدیر کے متعلق بات کی پھر آگے فرماتے ہیں قرآن مجید کے متعلق جب قرآن مخلوق ہے نہیں فرماتے ومناظرت وإياك ومناظرة من أحدث فيه مناظر نہ کیا کرو مناظروں سے بچو اور آگے پھر فرماتے ہیں والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته اس مجادلے سے بچیں اور آگے پھر فرماتے ہیں ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها الغرز بحث المباحثة جدال کیا ہم مناظر کر سکتے ہیں کہ نہیں یاد رکھیں مناظر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یہ جو جدال ہوتا ہے مناظر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ممارات مغالبے کے لیے ایک دوسرے کو گرانے کے لیے مناظرہ ہوتا ہے بس یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور علماء سلف نے اس کی سختی سے منع کیا یہ جتنی بھی میں نے کوٹنگ کی ہے اور آگے بھی اور ہیں مختلف کتابوں سے بہرحال تو میں نے شیخ صرف اصول السنہ سے میں نے بعض امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بیان کی ہیں تو جو جدال مغالبے کی بنیاد پر ہو کہ میں نے جیتنا ہے بس اور مخالفت میں نے جیتنا ہے بس تو اس میں کوئی خیر بھی نہیں یاد رکھیں اس سے منع فرمایا ہے سلف نے اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجادلہم باللتی احسن اور جدال کرو احسن طریقے سے یہ کون سا جدال ہے جو جائز ہے یہ وہ جدال ہے جو دوسری قسم ہے جو اثبات الحق کے لیے ہوتا ہے من غیر ممارہ جو حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے بغیر مغالبے کے کہ بس مغالبہ ہی کرنا ہے کہ ہم لوگ کو گرانے کسی صورت میں اگر حق اس سے اگر کوئی حق بات ہو تب بھی اس کو نہیں ماننا، یہ چھڑان جائز نہیں. اثبات الحق کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے جب آپ جدوجہد کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں یا آپ نصیحت کرتے ہیں، تو حق کو ثابت آپ حق طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، سچ طریقے سے. اور اس میں اگر آپ کے مخالف کو سچ بات کہتا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک حق کو ثابت کرنا ہے، آپ اس کی بات بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، حق کو ثابت کرنا ہے. آپ کے نزدیک صرف حق کو ہی ثابت کرنا ہے، آپ نے نہ اپنی بات کی طرف توجہ دینے، نہ سامنے والے جو شخص کون ہے یا میں کون ہوں یا میرے پیچھے جماعت اس کے پیچھے جماعت ہے، نہیں، بات حق ہے. حق کس کے پاس ہے، کہاں پہ ہے؟ حق کو ثابت کرنے کے لیے جو جدال ہوتے ہیں، مناظر ہوتے ہیں، وہ شرعاً جائز ہیں. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک یعنی امام آجوری نے کتاب الشریعہ میں بڑی سختی سے منع فرمایا ہے کہ جدال نہ کیا کرو، بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے. لیکن ایک قصہ بھی بیان کرتے ہیں امام احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ کا. امام احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ فتنہ خلق القرآن میں جیل ہو گئی تھی، نظر بند ہو گئے تھے، انہیں طرح طرح کا عذاب دیا جاتا اور کئی سال تک اس فتنے میں مبتلا رہے. امام آجوری فرماتے ہیں کتاب الشریع صفحہ نمبر 65 میں، کہتے ہیں وہ بلغنی عن المهتدی رحمہ اللہ، خلیفہ مهتدی کے متعلق مجھے خبر ملی ہے، انہو قال ما فضع ابی یعنی الواثق، ان کا والد واثق جو تھا، مهتدی کا والد جو ہے، کہ کس طریقے سے انہوں نے اعتزال کو چھوڑا، کیونکہ یہ جو خلفاء تھے اس زمانے میں انہوں نے اعتزال کے مذہب کو اپنا لیا، معتزلی بن گئے تھے. تو امام واثق جو ہے، جو خلیفہ واثق ہے، اس کے زمانے میں فتنہ ختم ہوا. اب ان کا بیٹے سنا رہے کہ فتنہ کیسے ختم ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ کو مصر سے لیا گیا جو کئی دنوں سے ایک جیل میں تھا، تو میرے والد نے ایک مطلب اس شیخ کا ذکر کیا کہ فلان جو جس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے اس کو لے کے آؤ. تو یہ شیخ جو امام احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہتکڑیوں میں لے کے آئے. فلما اوقف بین یدیہ سلم، جب امام صاحب خلیفہ کے سامنے آئے تو سلام کیا، السلام علیکم. فلم يرد علیہ السلام، دیکھیں جو خلیفہ السلام کا جواب نہیں دیا. امام صاحب فرماتے ہیں، امام احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ، فقال له الشيخ يا امير المؤمنين، ادب دیکھیں، ما استعملت معي ادب الله تعالى ولا ادب رسوله صلى الله عليه وسلم. ایک خلیفہ کے سامنے دیکھیں، جرت دیکھیں بات کرنے کی، ادب بھی دیکھیں، کہ امیر المؤمنین، آپ نے اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سے میرے ساتھ جو ہے یہ معاملہ طے نہیں کیا. قال الله تعالى، اللہ تعالی فرماتے ہیں، واذا حييتم بتحيه فحیو بحسن منها او ردوها، اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو آپ اس کو واپس کر دو یا اس سے بہتر، فحیو بحسن منها او ردوها، یا اس سے بہتر طریقے سے واپس کرو یا اس کو ویسے رد کر دو. سورۃ النساء آیت نمبر 86. وہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برد السلام، اور اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سلام کا جواب دے دیا کرو. فقال له، یہاں پر اس خلیفہ نے کہا، وعلیک السلام، سلام کا جواب دے دیا. ثم قال لي ابي دؤاد سله، ابي دؤاد یہ معتزلہ کا مناظر تھا، معروف شخص ہے، اور اس شخص کی وجہ سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کافی تکلیفیں پہنچی. جھوٹ سے کام لیتا تھا، فریب سے کام لیتا تھا، اور الٹی سیدھی مارتا رہتا تھا بس اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے. تو خلیفہ نے کہا ابن ابی دؤاد کو، پوچھو، سوال کرو، اب میرا عالم تو کھڑا ہے نا، اب خلیفہ کا عالم احمد بن ابی، اس کا نام بھی احمد تھا، بن ابی دؤاد، اب سوال کرو اس سے، کیا پوچھنا چاہتے ہو. فقال یا امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ ابو دعاد جو ہے، ابن ابی دعاد جو ہے وہ کچھ سوال کرتا، امام احمد الحنبل فرماتے ہیں، اے امیر المؤمنین، انا محبوس المقید، میں کئی دنوں سے جیل میں ہوں، اس قید میں ہوں، ہتھی لگے ہوئے، اصلی فی الحبس بتیمم، میں اس جیل میں تیمم سے نماز پڑھتا رہا ہوں اب تک، منعت الماء، مجھ سے پانی روک دیا گیا تھا، فمر بقیودی تحل، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ان کو حکم دے دیں کہ میرے ہتھکڑی اتار دیں اور یہ قید جو ہے یہ اتار دیں. وَمُرْنِ بِمَاءٍ أَتَطَهَّرُ وَأُصَلِّي، اور پانی کا حکم، میرے پاس پانی لے کے آئے تاکہ میں وضو کر لوں، نماز پڑھ لوں. ثم صلي، پھر جو پوچھا چاہتا مجھ سے پوچھے، پہلے نماز مجھے پڑھنے دیں، وضو کرنے دیں، اس کے بعد جو آپ نے پوچھنا ہے پوچھ لینا. ان کو پریشانی اپنی جان کی نہیں ہے، ان کو پریشانی مار کی نہیں ہے، جیل کی نہیں ہے، کیونکہ بیوی بچے نہیں تھے، ان کے گھر نہیں تھا. کیا علم دیکھیں، جو بھی سوال پوچھے گا اس کا جواب تو انشاءاللہ ہے، لیکن سب سے پہلے میں اپنی اب رولے تو صحیح کر دوں. فرماتے ہیں قال فأمر، تو خلیفہ نے حکم دیا، فحل قیدہ وامر له بما فتوضا وصلى، ہتکڑی اتر گئی، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی. ثم قال لابن ابی دؤاد سله، پھر خلیفہ نے کہا اب پوچھو. امام صاحب کہتے ہیں المسألة لی، ابھی تک یہ سوال کرتا ہے، مجھے ذرا سے کچھ پوچھنے دیں، میں سوال کرتا ہوں. تأمره ان يجيبني، آپ اس کو حکم دے کہ میرے سوال کا جواب دے. فقال سل، خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے آپ سوال کریں. فاقبل الشيخ على ابن ابي دؤاد، امام احمد بن حنبل سامنے آ گئے ابن ابی دؤاد کے. فقال اخبرني، مجھے یہ تو بتاؤ، ان هذا الذي تدعو الي، تدعو الناس الي، یہ جو جس چیز کا تم، جس چیز کا لوگوں کو بلا رہے ہو، یعنی فتنہ خلق القرآن جو ہے، اشیء دعا الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس چیز کی طرف اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لوگوں کو بلایا؟ قال لا، ابن ابی دؤاد نے کہا نہیں، یعنی کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں بھی ملتا ہے. قال فشیء دعا الیہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا اس چیز کا ابوبکر صدیق نے لوگوں کو بلایا تھا اس کی طرف؟ قال لا، تو کہے نہیں، ابوبکر صدیق نے بھی لوگوں کو اس طرف نہیں بلایا. قال فشيء دعا الیہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بعدہما، کیا یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف عمر خطاب نے بلایا تھا لوگوں کو، ان دونوں کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ابوبکر صدیق کے بعد رضی اللہ عنہ؟ قال لا، کہا نہیں. قال فشيء دعا الیہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بعدہم، کیا یہ وہ چیز جس کی طرف عثمان بن عفان نے بلایا تھا ان کے بعد؟ جواب کیا ہے؟ جی نہیں. قال فشيء دعا الیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کیا سن علی نے بلایا ہوگا ان کے بعد؟ جواب ہے لا. قال لا. قال فشيء لم يدع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ایسی چیز جس کی طرف نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلایا، ولا ابو بکر ولا عمر ولا عثمان ولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، تدعو الناس الیہ، کیا تم ایسی چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو جس کی طرف نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، نہ ابو بکر صدیق نے، نہ عمر خطاب نے، نہ عثمان نے، اور نہ علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے، ان سے کسی نے نہیں بلایا. لیس یخلو ان تقول، دونوں باتوں میں سے ایک بات باقی رہتی ہے، علموه او جہلوه، یا تو اس چیز کو وہ جانتے تھے یا نہ جانتے تھے. فان قلت علموه وسكتوا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ جانتے تھے لیکن خاموشی اختیار کی، وسعنا واياكما وسع القوم، تو پھر ہم بھی جان کے خاموشی اختیار کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کی، جو ان کے لیے کوشادہ تھا ہمارے لیے وہی کوشادہ ہے، ہم اپنے آپ کو کیوں تنگی میں ڈال دیں. وَإِيَّاكَ مَا وَسِعَ الْقَوْمُ مِنَ السُّكُوتِ، اچھا، وَإِيَّاكَ مَا وَسِعَ الْقَوْمُ مِنَ السُّكُوتِ، فَإِن قُلْتَ جَاهِلُوهُ، اور اگر تم کہتے ہو کہ ان کو پتا نہیں تھا، وہ جاہل تھے، وَعَلِمْتَهُ أَنَا، اور تم یہ کہتے ہو کہ میں جان چکا ان کے بعد، فَيَلُكَ ابْنِ لُكَ، تو پھر تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. يَجْهَلُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں جاہل ہیں، ان کو جانتے نہیں ہیں. والخلفاء الراشدون، اور چار خلیفہ راشدون بھی جاہل، وہ بھی نہیں جانتے. شیئا تعلمه انت واصحابك، وہ تو نہ جان سکے، وہ تو جاہل تھے. آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں، وہ آ کے اس چیز کو جانا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہل تھے، واصحابہ کا خلفاء راشدین جاہل تھے. قال المهتدی، اب یہاں پہ خلیفہ نے، فرأيت ابي وثب قائم دخل الحبزي، ابو تدی اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جو خلیفہ کا بیٹا جو یہ معاملہ بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں میرے باپ ایسے اٹھا اچانک غصے میں اور اپنے حجرے میں داخل ہوا، جا کے جہاں پر بیٹھا تھا تخت جہاں پہ بادشاہ کا خلیفہ کا، اس کے ساتھ حجرہ بھی ہوتا ہے بیٹھنے کا، کہتے ہیں وہاں پہ گیا، میں نے دیکھا اپنے والد کو عجیب سا کوئی کام کر رہا ہے. وجعل ثوبه في فيه، اپنا جو کرتا ہے قمیض ہے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دیا ایسے خلیفہ نے. يضحك اور ہنس رہا تھا مسکرا رہا تھا کوئی سوچ بھی رہا تھا. ثم جعل يقول پھر میرے والد نے کہا صدقہ, ارے اس شیخ نے تو سچی بات کی ہے. لیس یخلو من ان یقول, کہ دونوں باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے, جہلوہ او علموہ, یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین جاہل تھے جانتے نہیں تھے, یا وہ جانتے تھے. فَإِن قُلْنَا عَلِمُهُ وَسَكَتُوا عَنْهُ وَسِعْنَا مِنَ السُّكُوتِ مَا وَسِعَ الْقَوْمُ, اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جانتے تھے, یعنی قرآن مخلوق جانتے تھے لیکن خاموشی اختیار کی اور لوگوں کو نہیں بتایا, تو پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں, جو کے لیے کوشادہ تھا ہمارے لیے بھی کوشادہ ہے. وَيَقُولُ جَهِلُهُ وَعَلِمْتَهُ أَنْتَ فَيَلُكَ ابْنَ لُكَ يَجْهَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ رضي الله عنهم شيئا تعلمه أنت وأصحابك. في الوهي بعد دهرائي ثم قال يا أحمد في الوهي بسايا وركها أي أحمد, فقلت لبيك إمام محمد بن حنبل لبيك, فقال لست أعنيك ما آبك بعد نكررها إنما أعني بن أبي دؤاد اسكو بالحارة هو جو ميرا مناظر ہے ميرا عالم جو ہے. فوثب إليه جلد سے آگے گیا قال تو خليفة نے حکم دیا اعطي هذا الشيخ نفقته وأخرجه عن بلدنا, اس کو اس کا نفقہ دے دے, اس کو پیسہ بھی دے دے اور اس کو ہمارے اس جگہ سے باہر نکال دے, واپس اپنے گھر بھیج دے. یہ حق بات تھی. مناظر ہوا کہ نہ ہوا, اس میں کوئی آیت کو آیت سے مارا گیا, حدیث کو حدیث سے مارا گیا, اس میں کوئی مغالبے کی صورت نظر آئی ہے؟ یہ مناظرہ جو اس طریقے سے ہوتا ہے اسے کہتے جادلہم باللتی احسن, اس احسن کوئی طریقہ ہے؟ لیکن یہ علم کی بات ہے. جس کے پاس علم ہے, جس کے پاس صبر ہے, تحمل ہے, بردباری ہے, وہ تو پھر ایسی بات کر سکتا ہے. لیکن امام احمد بن حنبل جیسے کہاں گئے, جن کی فکر لگی ہے نا آخرت کی, اپنے رب کو راضی کرنے میں کوشاں ہیں, وہ لوگ تو ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی فکر یہ ہے کہ میرا نام ہے, میری شہرت ہے, میری جماعت ہے, ارے میں کہاں جاؤں گا, میرا کیا ہوگا, میرے پاس جواب نہیں ہے, تو میرے پیچھے پوری جماعت گر جائے گی. یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ جب قید کیا ہوا تھا 150 کوڑے کھا چکے تھے. اب ان کے جو ساتھی تھے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے بھی ہمارا کیا جاتا ہے, مخلوق ہے تو مخلوق ہے, ہمیں مارو تو نہیں, بعض علماء نے کہہ دیا تھا. اور ان کے بعض ساتھی آئے امام احمد بن حنبل کے پاس, انہوں نے کہا دیکھیں امام صاحب, مکرہ جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولے, وہ کفری لفظ بھی کہہ دے, کیونکہ وہ مکرہ ہے, مجبور ہے, شریعت میں اس کی گنجائش ہے, کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ذرا باہر جھانک کے آپ, ذرا باہر جھانک کے پھر واپس آؤ. عجیب سی بات ہے, میں کچھ کہہ رہا ہوں اسے سب کچھ کہہ رہے ہیں. کہتے باہر گیا اور واپس آیا, کہتے کیا دیکھا آپ نے؟ کہ دیکھا لوگ کھڑے بہت سارے. کہتے جانتے ہیں لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں اور وہ اسے تاریخ بنا دیں گے. کہ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا قرآن مخلوق ہے, میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں یہ کبھی کہہ نہیں سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی اس مشقت و محنت کے بعد اس دین کو کیسے محفوظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. جو جد و جہد انہوں نے کی تھی میرے بھائی, ہم اس کا 1% بھی نہیں کر پا رہے ہیں, 1% بھی نہیں کر سکتے ہم. ان لوگوں نے دیکھیں کس طریقے سے اپنی زندگی کیسے بسر کی, وہ جیل خانوں میں اپنے گھر سے زیادہ زندگی بسر کرتے تھے. کس لیے؟ جماعت کے لیے, سیاست کے لیے, کرسی کے لیے, ووٹ کے لیے, یا کسی اور چیز کے, کسی اور مقصد کے لیے, شہرت کے لیے, نام کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے. تو اس کے یہ تفصیل ہے کہ جدال, مناظرے حقیقت اہل بدع کی نشانی ہے. اہل کلام کو اہل کلام کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کلام کرنا ہی جانتے ہیں, بولنا ہی جانتے ہیں, ریڈیو کی طرف بولتے رہتے ہیں, جب تک اس کو بند نہ کیا جائے کیونکہ وہ کسی اپنے سامنے بیٹھنے نہیں دیتے اور باتیں کیا بات سے بات نکالتے ہیں، بات سے بات نکالتے ہیں، اہل الکلام اسے کہا گیا ان کو. اور مناظرے ان کی پہچان تھی، جہاں پہ جاتے تھے آؤ مناظرہ کرتے ہیں. ارے نہیں مناظرے کی کیا بات ہے، چھوٹی سی تو بات ہے. نہیں مناظرہ کرتے ہیں ہر معاملے میں مناظرہ. اور مناظرے میں کیا ہوتا ہے، جب آپ عقل و منطق کو آگے لے کے آتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں. اور یاد رکھیں اہل بدع خاص طور پہ جو عقل کو نقل پہ مقدم کرتے ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ جی نصوص کی تنقیص ہوتی ہے. کیسے؟
یعنی کہ جب وہ نصوص کو پیچھے رکھیں گے اور کلام کو آگے رکھیں
گے. نمبر ایک جو بنیادی بات ہے، آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے جس پر آپ متفق ہوں تاکہ آپ اس بیک گراؤنڈ کی طرف واپس جائیں. جو بنیاد ہے، بنیاد کیا آپ لوگوں کی؟ آپ کی بنیاد قرآن سنت ہے، ان کی بنیاد عقل ہے، تو پھر آپ لوٹیں گے کس کی طرف؟ جب آپ لوٹ نہیں سکتے کسی طرف، جب آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر مناظرے کی کو فائدہ ہے؟ آپ ہزار ٹکرے مارتے رہیں، ہزار چھلانگ مارتے رہیں، کودتے رہیں، ملنا کیا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں ملنا. تو وقت ضائع ہوا، اور اس وقت ضائع ہونے کے ساتھ سے جو مصیبتیں ہیں دیکھیں، جو خطرہ ہے، نمبر ایک ان کی ان باتوں کی تشہیر کرنا جو چھپی ہوئی تھی. مناظر میں کیا ہوتا ہے، بات سے بات نکلتی ہے نا، چھپی ہوئی باتیں بھی نکل آتی ہیں. نمبر دو، عام لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دینا، شبہات. اب ایک چھوٹا سا طالب علم، نیا طالب علم، اس کو بہت ساری چیزوں کو پتہ نہیں ہے. مناظر میں تو کہتے ہیں ننگا کر دیا جاتا ہے، کسی کو چھوڑتے نہیں کسی کا، تو ادھر کی بات، ادھر کی بات، وہ بات نہیں. عام عوام الناس کہتے ہیں یار یہ بات کبھی سنی ہم نے، یہ کیا، یہ بھی شریعت میں ہے، یہ بھی شریعت میں ہے، وہ بھی شریعت میں ہے، تو لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. بعض لوگ باطل کو سنتے حق سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو ان شبہات اور چھپی باتوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین طریقہ کہ ان لوگوں سے مناظرہ نہ کیا جائے اور ان کو اپنے حال میں چھوڑ دیں. تیسرا اصل متفرقات میں اللہ تعالی کے دین کی طرف دعوت دینا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر سے. سبحان اللہ، دین کی دعوت عمل ہے، اعمال سے اس کا تعلق، عقیدے سے تعلق نہیں ہے. لیکن نسل و جماعت نے اپنے عقیدے میں اس اصول کیوں بیان کیا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں بعض ایسے لوگ تھے جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر صحیح طریقے سے شریعت کی بنیاد کے مطابق نہیں کرتے تھے. دعوت تبلیغ تو کرنی ہے لیکن اپنے امام کے قول کے مطابق، اپنی جماعت کے قول کے مطابق. انہیں بدعت کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے، تو سلف نے ان کی مخالفت کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے، تو پھر وہی راستہ اختیار کرو جس مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیر او انا من اتبعنی وسبحان اللہ وما انا للمشرکین. یہ اس راستے کو سبیلی، یا رسول اللہ کا راستہ دعوت و تبلیغ میں، اسی راستے کو اپناؤ گے تو اس میں خیر و عافیت ہے. اگر اس راستے کو چھوڑتے ہو تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور اس اصل کو بھی مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، ان میں سے عقیدہ الواسطیہ میں امام ابن تیمیہ نے اور امام بکر اسماعیل اعتقاد الحدیث، یہ جو کتابیں جن کا ذکر کریں سب پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ اگلے دروس میں ان میں ذکر کیا ہے. ان کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں بھی ہے، لیکن علماء نے، علماء سلف نے اس اصل کو یا اس مسئلے کو، عقیدہ کو اصول اس لیے بیان کیا تاکہ اہل بدعت کی مخالفت ہو. تو یاد رکھیں جو گروہ بھی یا شخص بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ شخص بدعتی ہے، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہ عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہوتی ہے. منہج کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ، ہاں طریقے کو تبدیل کر دیں آپ. آپ مائکروفون کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، آپ ریڈیو کے ذریعے، آپ چینل کے، اب جتنے بھی آپ کے پاس مینز ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دعوت تبلیغ میں، لیکن جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، جو سبیل ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، وہ شرعاً جائز، تبدیلی بدعت جائز نہیں ہے. طور طریقہ یعنی طریقہ آپ لیکچر کے تھرو ہو یا آپ یعنی کیا کہتے ہیں مائک استعمال کریں ریڈیو کے تھرو ہو سی ڈی کے ذریعے آپ کر دیں خط و کتابت کے ذریعے ہو یا آپ قصے کی شکل میں آپ بیان کریں یہ جو طریقے ہوتے ہیں نا یہ مختلف ہیں ہر زمانے میں تبدیل بھی ہو جاتے ہیں اس کا مشکل نہیں ہے تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں تعلق اس کا دین سے نہیں ہے عبادت سے تعلق اس کا نہیں ہے ان کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو پھر ایسے مسائل سامنے لاتے ہیں جب وہ لاجواب ہو جاتے ہیں ہم بات کریں جس کا تعلق دین سے ہے عبادت سے ہے اب مائکروفون ہے یا نہ ہو یہ دور کر دیا میں نے اس میں کوئی فرق پڑا ہے عبادت ہوتی تو فرق پڑتا ہے جائز نہ ہوتا یا عبادت میں کمی ہو جاتی جس میں نماز ہے مسجد میں مائکروفون یوز کر کے نماز پڑھتے ہیں اگر بجلی بند ہو جائے اور مائک بند ہو جائے نماز درست ہے کہ نہیں لیکن اگر ہوا خارج ہو جائے نماز باطل ہو جاتی ہے کہ نہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مائکروفون کو میں طہارت کے مسائل میں یا نماز کی شروط میں شامل کر لوں یہ کہاں کی عقل مندی ہے یہ مصالح مرسلہ میں سے ہے اور وہ شروط الصلاح میں سے ہے وہ دونوں زمین اسمان کا فرق ہے بہرحال چوتھے نمبر پہ المسح علی الخفین موضوع پر مسح کرنا موضوع پر مسح کرنا طہارت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے بعض علماء نے عقیدے کی کتابوں میں اس کا ذکر کیا وَنَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ اور ہمارا اور ہم یہ دیکھتے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے کیوں اہل بدعہ بعض بدعہ کی پہچان تھی کیا کہ موضوع مسح نہیں کر کے جائز نہیں رافضی جو ہیں وہ کہتے ہیں جائز نہیں مسح کرنا موضوع پہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں اپنے پہچان بنا لی اگر آپ کی پہچان یہ ہے کہ موضوع پر مسح نہیں کیا جاتا تو ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم عقیدے کے مسائل میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ موضوع پر مسح کرنا بھی جائز ہے اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو پوری پھر دلیل سن لیں پھر اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں مسح کرنا جائز ہے اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین موضوع کو چھوڑ دے میں نے اپنے پاؤں دونوں پاؤں طاہر یعنی پاک وضو کے بعد پاکیزگی کی کیفیت میں ان موضوع میں داخل کر دیا یعنی موضوع پہن لیے ہیں جب ایک صحابی وضو آپ سے وضو کروایا اور پھر وضو اتارنے کی کوشش کی تاکہ میں پاؤں دھو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دھو لیں اپنے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وضو پورا مکمل کر دیا کہ موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کر دیا تو موضوع پر مسح جو ہے وہ حدیث میں ثابت ہے قرآن مجید میں بھی ثابت ہے قرآن مجید کی آیت فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین ارجلکم وارجلکم دو قسم کی قراءات ہیں دونوں ثابت ہیں سلف سے دونوں صحیح ہیں ایک کسرہ کے ساتھ ہے ارجلکم دوسرے فتحہ کے ساتھ ارجلکم ارجلکم جو ہے وہ معطوف ہے مسح پہ یہ سر کا مسح جائز ہے تو پھر موضوع پر مسح بھی جائز ہے تو علماء نے اس آیت سے یہ اخذ کیا ہے اور حدیث تو ثابت ہے اور قرآن مجید صحیح ایکسپلینیشن جو ہے وہ حدیث کرتی ہے اور حدیث میں بالکل واضح الفاظ ہیں بھائی کا یہ سوال ہے کہ موضوع پر تو ہم جانتے ہیں جائز ہے کیا جرابوں پر بھی مسح جائز ہے جرابوں پر بھی جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم العصائب والتساخین پر مسح کیا کریں عصائب جو سر پہ باندھا جاتا ہے اور تساخین جس سے پاؤں گرم رکھے جاتے ہیں تساخین اور پاؤں کی کس چیز گرم رکھے جاتے ہیں چاہے موزہ ہو چاہے جراب ہو کچھ بھی ہو جس چیز سے پاؤں گرم رہتا ہے وہ موزے کی شکل اختیار کر رہے تھے اور ان چیزوں پر مسح کرنا جائز ہے اگر پھٹا ہوا ہو موزہ ہے کہ نہیں جراب ہے کہ نہیں اگر اس کی شکل صورت جراب والی ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ شکل سے جراب لگتے نہیں ہے اتنے زیادہ پھٹا ہوا ہے کہ اب وہ جراب ہی نہیں ہے یا موزہ نہیں ہے تو پھر اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے
جو پتلے ہوتے ہیں بالکل آج کل جو پہنتے ہیں
کوئی پتلا ہو موٹا ہو کوئی حرج نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے بعض علماء نے اس میں علماء کے اختلاف جو قول راجح ہو یہی شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں شعبہ الثمین بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تسخین کی بات آئی ہے تو اگر باریک تب بھی تو گرم کرتا ہے نا جب آپ اوپر پہن لیں تو اس کو آپ مسح کر دیں جائز ہے پھر یہ بات بتا دوں میں مسح کو فین کر کہ ہم کریں یا نہ کریں بعض علماء یہ کہتے ہیں اگر انسان کے پاؤں کی کنڈیشن ان دونوں صورتوں میں ہوتی. پہلی صورت یہ ہے کہ پاؤں کور ہوتا ہے, جب پاؤں کور ہوتا ہے تو اس کو مسح کر لیا کرو, اور اگر پاؤں جو ہے وہ ان کور ہے یعنی اس پہ موزہ نہیں ہے کوئی جراب نہیں ہے تو جراب پہن کے مسح نہ کرو, جو آپ کی حالت ہے اسی حالت کے مطابق آپ عمل کرو. جراب پہنی ہوئی ہے اور ان شرطوں پہ کہ طہارت میں پہنی ہے, کیا پہلے پاک وضو کرنے پورا پھر آپ نے موزہ پہن لیا ہے, اب آپ 24 گھنٹے تک اگر آپ مقیم ہیں آپ اس میں مسح کر سکتے ہیں, یعنی جب سے مسح کیا ہے اس وقت سے لے کے دوسرے دن تک. بہرحال پانچویں نمبر پہ ہے رجم المحصن, اگر شادی شدہ شخص زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے, پتھر مار کے مارا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں رجم المحصن. اور یہ بھی اہل بدع کے رد میں, بعض اہل بدع کے نزدیک, کیونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے, اگرچہ پہلے موجود تھا قرآن مجید میں آیت تھی, پھر منسوخ ہو گئی آیت کا لفظ منسوخ ہو گیا لیکن حکم باقی رہا, اور یہ حکم ہمیں حدیث سے ملا ہے. لیکن بعض اہل بدع جو وہ کہتے کہ نہیں, کہ زانی کی اگر شادی شدہ شخص زنا کرے تو قرآن مجید کوڑے کا لفظ ہے, کوڑے مارو اسے, لیکن اسے پتھر مار کے اسے قتل نہ کرو. اور اس کا ذکر امام احمد بن حنبل اصول السنہ میں کیا ہے. نمبر 6, حسن اخلاق کا اہتمام کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا. اس مسئلے کو بھی عقیدہ کے اصول میں علماء سلف نے, بعض علماء نے بیان کیا ہے, جیسے کہ عقیدہ واسطیہ امام احمد بن حنبل, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اور امام ابوبکر اسماعیلی نے, اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے, اخلاق حسنہ کی طرف بلانا, کہ صرف یہ کافی نہیں کہ آپ کا عقیدہ اچھا ہو گیا, آپ کی عبادت اچھی ہوگی, لیکن آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوں. اچھے اخلاق میں آپ بولنے کا انداز کیسا ہے, آپ کے لباس کا انداز کیسا ہے, آپ کے اٹھنے بیٹھے کا انداز کیسا ہے, آپ گفتگو کیسے کرتے ہیں, آپ مخالفین سے کس طریقے سے آپ پیش آتے ہیں, حسن اخلاق. اور حسن اخلاق کا جب ہم بات کریں اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے, غیبت نہیں کرنی, چغل خوری سے بچنا ہے, اسی طریقے سے کسی پہ ظلم نہیں کرنا, چاہے وہ ظلم زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو یا آنکھوں سے دیکھنے کی حد تک ہو, جس صورت میں بھی ہو تو جائز نہیں ہے اس طریقے سے. تو حسن اخلاق کا سبق دیتے ہیں. نمبر 7, بعض علماء نے جادو اور جادوگروں کے متعلق عقیدے کی کتابوں میں ایک اصل بیان کیا ہے, یا اس کا ذکر الگ سے اصل تو نہیں بیان لیکن ذکر ضرور کرتے ہیں. جتنی میں متفرقات بیان کر رہا ہوں یہ خاص اصول نہیں ہیں, بڑے اصول بلکہ یعنی ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ یہ بھی, ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے. جیسے کہ اعتقاد الحدیث امام بکر اسماعیلی نے اس کا ذکر کیا ہے, اور امام ابو حسن اشعری نے علی بانہ فی سنن الدیانہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, اور دیگر علماء نے بھی, کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے, جادوگر کافر ہوتا ہے. اور اس کی پھر تفصیل پوری بیان کرتے ہیں, کیونکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جادو جو ہے, بلکہ ہر زمانے میں دیکھتے ہیں ہم جادو ہمارے معاشرے میں, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, یعنی کیسر کی طرح پھیلا ہوا ہے. بہت کم گھرانے آپ کو ملیں گے جو جادو کے بارے میں کچھ جانتے نہ ہو, ہمارا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے جادو میں, انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس زمانے میں بھی دیکھیں بعض اہل بدعت کی نشانی بن گئی تھی کہ جو شعبد باز ہوتے تھے ان کو بھی ولی بنا دیتے تھے. تو علماء سلف نے کہا یہ جادو گنے سے بچو, پھر جادو کی تفصیل بیان کرتے تھے اور عقیدے کی کتابوں میں شامل کر دی ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیر بنے بیٹھے, بزرگ بنے بیٹھے جھوٹے پیر, جھوٹے بزرگ, اور بے نمازی وہ ہیں, جھوٹ وہ بولتے, ظلم وہ کرتے, زناکاریاں وہ کرتے, بدکاریاں وہ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے ولی بنے بیٹھے, نعوذ باللہ. اور پھر وہ شیطانوں کو اپنا دوست بنا کے اور ان سے کام کرواتے رہتے, اور وہ کہتے ہیں یار دیکھیں یہ تو بڑے کام کرتے ہیں, اس نے تو یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور حقیقت ہے وہ کام ایسے کرتے ہیں, اور ان کو یہ عجیب اور غریب باتیں جو ہیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں چیزیں, ان کو بعض لوگ کرامات سمجھتے ہیں کہ کرامات اولیاء ہیں, اور حقیقت یہ شعبہ بازی ہوتی ہے, جادو ہوتا ہے. نمبر 8, جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کی نماز کو ترک کرنا. نماز کو ترک کرنے کا مسئلہ بھی بعض علماء نے عقیدے کی کتابوں میں اس کو شامل کر دیا, اس کو ذکر کیا, جیسے کہ امام ابوبکر اسماعیلی نے اعتقاد اہل حدیث میں بھی, دیکھیں یہ کتاب کا نام اعتقاد الحدیث, یہ کتاب کا نام ہے, چھوٹی سی کتاب, اس میں عقیدہ ہے. امام ابوبکر اسماعیلی نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے. اور امام بکر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 371 ہجری میں ہوئی, 371. طارق الصلاح عمدن جو ہے جو قول راجح ہے, اس میں دیکھیں علماء کے 8 اقوال ہیں, وہ کفر اکبر ہے, کفر اصغر ہے, یا مرتد ہے یا نہیں ہے, یا اس پہ تعزیر کرنا ہے, اس کو حد قائم کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. ان میں سے جو قول راجح یہ ہے کہ طارق الصلاح جان بوجھ کے جو سستی کی بنیاد پر کاہلی کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ شخص کافر ہے, یہ قول راجح ہے. اور دلائل موجود ہیں مطولات میں, اس وقت میں بیان کروں. میں صرف عقیدے کے ان امور میں جو اصول ہیں میں نے چاہا کہ ان کو ذکر کر دوں تاکہ پتہ چل جائے, تاکہ طالب علم جب کوئی عقیدے کی کتاب پڑھے تو اسے پتہ چل جائے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ علماء اہل سنت جماعت نے, سلف علماء نے اپنے عقیدے کتابوں میں اس چیز کا اہتمام کیا, اس کا ذکر کیا ہے. جب انشاءاللہ عقیدے کو پڑھیں گے مختلف علماء کے عقیدے, تو اس میں یہ بات سامنے آئے گی, بعض کتابوں میں اس کی تفصیل دلی کے ساتھ بیان کی ہے, تو تب انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. لیکن اتنا جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ ہے نماز, جس نماز کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا, وہ کافر ہے. تو لفظ تو واضح ہے, اور اسی حدیث کی بنیاد پر جن علماء نے کہا ہے کہ ترک الصلاح کافر, اس حدیث کی بنیاد پہ کرتے ہیں. فرق جو ہے وہ ترک کے معنی میں اختلاف ہوا ہے کہ ترک کا معنی کیا ہمیشہ چھوڑ دینا, یا بعض اوقات پڑھنا بعض اوقات چھوڑ دینا. اب اس تفصیل میں جانا ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ جان لیں کہ جس نے ایک نماز چھوڑی جان بوجھ کے, بعض علماء کے نزدیک وہ بھی کافر ہے, ایک نماز چھوڑی, کیونکہ ہر نماز الگ عبادت ہے, اس کو تعلق دوسری نماز سے نہیں ہے. تو جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی بغیر عذر شرعی کے, تو وہ کافر ہے. جب وہ توبہ کر کے دوسری نماز پڑھتا ہے تو تب وہ مسلمان بن جاتا ہے. تو اسی کفر اور ایمان کے بیچ میں وہ رہتا ہے, اب اس کو پتہ نہیں کہ اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوتی ہے. بڑے خطرے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ. نہیں, جب نماز پڑھے تو کلمے پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو پھر نہیں, ایسے نہیں, غسل اس کا واجب نہیں ہے, غسل واجب نہیں اس کے لیے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ پھر نماز پڑھتا ہے پھر مومن ہے, جب نہیں پڑھتا پھر وہ کافر ہے. تو کفر اور ایمان کے بیچ میں وہ بےچارا ایسے بال کی طرح, گیند کی طرح سے گھومتا رہتا ہے. اب اسے پتہ نہیں کہ اس کی موت, اس کی آخرت جو ہے, اس کی موت جو, اس کے انتہا کس معاملے میں ہوتی, ایمان میں یا کفر میں. ورنہ یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے ایک نماز کو ترک کیا وہ کافر ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ساری نمازیں چھوڑ دی وہ کافر ہے, کیونکہ طارق معنی ہے کہ وہ اس نے کبھی نماز پڑھی نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب معاملہ اتنے خطرناک ہو کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ہونا, تو پھر تو احتیاط بہت ضروری ہے. علماء تو اپنی بات کرتے ہیں اپنے اجتہاد کی بنیاد پر. اب کس عالم کا قول زیادہ صحیح ہے ان دونوں میں سے, اللہ اعلم. لیکن میں نے کیا کرنا ہے, میں اپنے عمل کا جواب دوں. اگر میں ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیتا ہوں, اور دیکھیں نیند عذر شرعی ہے, اگر کبھی سو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا, پھر اٹھ کے پڑھ لیں آپ, اس کی بات نہیں کر رہا. میں اس کی بات کر رہا ہوں جان بوجھ کے جو سستی کر رہا ہے, نماز کا وقت آ گیا, جماعت ہو گئی, پھر بھی بیٹھا ہے, الگ سے اس نے نہیں پڑھی, نماز کا وقت ختم ہو گیا, جان بوجھ کے بیٹھا ہے, کچھ بھی نہیں اسے, نہ وہ بیمار ہے, نہ مسافر, نہ کچھ کوئی تکلیف ہے, اور بعد اس جمع بھی نہیں کی دوسری نماز کے ساتھ, یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ یا مغرب کو عشاء کے ساتھ, وقت دوسرے کا بھی ختم ہو گیا, ایسا شخص جو ہے وہ شخص کافر ہے. اللہ اعلم. کتنی ہو گئے؟ 9 نمبر پہ تعلم العلم, علم حاصل کرنا. علم کی اہمیت دیکھیں کہ جب اہل بدع نے جہالت کا راستہ اختیار کیا اور علم کو صحیح سور سے حاصل نہیں کیا, تو علماء سلف نے, علماء اہل سنت جماعت نے علم اور تعلیم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اپنے عقیدے کی کتابوں اس کا ذکر کیا ہے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ اہل بدع کے راستے کو چھوڑ کر اہل سنت کو راستے کو اپنائیں. اور آخر میں اس پہ اکتفا کرتے ہیں, اور بھی ہیں لیکن 10 نمبر پہ علامات دار الاسلام, دار الاسلام کی علامتیں, کہ اس کو بھی بعض علماء نے بیان کی ہے اپنے عقیدے کی کتابوں میں, اور نشانی یا علامت یہ بیان کی ہے بعض علماء نے کہ مدام النداء بالصلاة والإقامة ظاہرین واہلها متمکن منہا آمنین، کہ جس علاقے میں اذان ہوتی ہے اور اقامت ہوتی ہے اور لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہے، ان کو روکا نہیں جاتا، امن و امان سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے، تو یہ دار الحرب نہیں ہے، دار الکفر نہیں ہے، یہ دار الاسلام ہے۔ مجھے یاد ہے ایک عجیب سی بات آپ کو میں سناؤں، تقریباً 14-15 سال سے زیادہ ہو گئے تھے، 15 سال پرانی بات ہے۔ انشورنس کمپنی والے ایک شخص آیا تھا اور اس نے یہ سنا کہ سعودی عرب سے آئے تو پیسہ ہوگا ان کے پاس، انشورنس میں اس کو شامل کر دیتے کہ اپنی کوئی پالیسی لے لی ہم سے، بڑی دور سے آیا تھا، یعنی ملتان سے ڈیرہ غازی خان آیا اس طریقے سے۔ تو اس نے کہا کہ میں فلان بیمہ کمپنی میں کام کرتا ہوں تو اس کے یہ فائدے وہ ہیں، کہ دیکھیں مجھے فائدہ نہ بتائیں، مجھے بتائیں شرائن جائز ہے کہ نہیں، اگر شرائن جائز ہے تو ٹھیک ہے، اگر جائز نہیں تو پھر میں اس کسی حرام چیز پہ میں عمل نہیں کرنا چاہتا۔ کہ جائز ہمارے پاس پتا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ فلان شخص کے پاس جائیں، اسے فتویٰ لے کے آئیں۔ میں نے کسی کا نام بتایا تھا جس کو میں سے عالم سمجھتا تھا، وہ شخص گیا، آدھے گھنٹے کے بعد بڑا خوش ہو گیا، ایسی ڈائری اٹھائی ہوئی تھی اس نے، جیسے یہ ڈائری مجھے آج بھی یاد ہے، ڈاکٹر صاحب یہ لیں، یہ دیکھیں۔ کہ کیا ہو گیا؟ کہتے دیکھیں فتویٰ لے کے آیا ہوں میں۔ میں کہ دکھائیں، میرے بھائی اس فتوے میں لکھا ہوا تھا کیونکہ پاکستان دار الحرب ہے تو بیمہ پالیسی جائز ہے، سود بھی جائز ہے، یعنی سود لینا بھی جائز ہے، بیمہ پالیسی بھی جائز ہے۔ میں نے کہا ایک منٹ، پھر اس پہ دستخط کیے ہوئے اور مہر بھی لگائی ہوئی۔ میں نے کہا دیکھیں، جس نے آپ کو فتویٰ دیا ہے، میں نے آپ کو اس کے پاس نہیں بھیجا تھا، پہلی بات نہیں، وہ تھا نہیں، میں نے کہا نہیں تھا تو میں نے جس کے پاس بھیجے فتویٰ اس سے آپ لے کے، میں نے یہ نہیں کہا کسی اور سے یا کسی سے بھی لے کے آئے۔ اور آپ نے اس کو پیسے کتنے دیے تھے؟ جب میں نے یہ پوچھا تو وہ مسکرانے لگا، کہتے آپ کو کیا پتا؟ میں نے کہا فتویٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ عالم کا فتویٰ نہیں ہے، میرے بھائی پاکستان دار الحرب ہے کیا؟ کتنی عجیب سی بات۔ میں نے کہا تم ذرا غور کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، آپ کو تو بیمہ پالیسی کی اجازت مل گئی ہے کہ آپ کا کام، پتہ نہیں اس فتوے سے آپ کتنے لوگوں کو گمراہ کرو گے، لیکن اگر پاکستان دار الحرب ہے تو پھر تو سود بھی جائز، پھر زنا بھی جائز ہے، پھر آپ کی عزت میری عزت محفوظ کون کرے گا؟ کیسے محفوظ ہوگی بات؟ کچھ ایسا آپ کی میرے گھر میں گھس آئے اور کچھ زناکاری کر دے اور کہے کہ دار الحرب ہے، سب کچھ جائز ہے، کیا کریں گے آپ؟ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ یار بات ہے وہ آپ کی ٹھیک ہے، لیکن عالم تو ہے، میرا کہ عالم تو پھر اس پہ عمل کرو، میں اسے فتوی پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھی پاکستان، بعض لوگوں کے نزدیک پاکستان جیسا ملک بھی دار الحرب ہے، دار الکفر ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ مفتی صاحب ہیں، وہاں پہ نماز بھی پڑھاتے ہیں، دار الکفر میں نماز پڑھاتے ہیں، عجب بات ہے۔ یعنی ایسے لوگ یا ان جیسے لوگ جو ہیں جس کے نزدیک دار الکفر میں، دار کو جانتے ہیں، یعنی دار الحرب ہے، وہ سب لوٹ مار ہے، سب آپ کا اپنا ہے، جو کچھ مل جائے آپ کی ہو، مال غنیمت ہے، آپ کے گھر میں گھس جائے، آپ کو چوری کر دی، ڈکیتی کر دی، مال غنیمت ہے، جائز ہے، جو بھی عورت مل جائے وہ آپ کی لونڈی ہے، مال غنیمت ہے۔ عجب بات دیکھیں میرے بھائیو، پھر کہتے کہ امت میں افرا تفری ہے، یہ لوگ جو ہیں لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ تفرقہ کرنا چاہتے ہیں امت میں۔ اگر ایسے لوگ موجود ہیں امت میں تو پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نہیں یہ غلط ہے، میں بھی خاموشی اختیار کروں، آپ بھی خاموشی اختیار کریں، ایسے لوگ تو آگے بڑھتے جائیں گے پھر، اور ہم سب جواب دہ ہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص ایسا ہے، لوگوں کو منع کریں یا اس شخص پاس نہ جائے کریں، وہ ایسے فتوے دیتا ہے، اللہ اعلم۔ تو یہ اصل ہے اصول میں سے، اور عام طور پہ علماء نے اس کو اس لیے بیان کیا ہے عقیدے کے مسائل میں اس مسئلے کو، کیونکہ یہ نشانی تھی، پہچان تھی خوارج اور معتزلہ کی۔ خوارج جو ہے ان کے نزدیک یہ دار الحرب ہوتا ہے، مسلمان شہر کوئی بھی ہو جہاں پر حکمران جو ہے وہ ظالم ہو، یا جہاں پر لوگ جو ہیں غلط فیصلہ کرتے رہیں، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ سارے کافر ہوتے تھے، دار الحرب ہوتا تھا ان کے نزدیک۔ تو علماء سلف نے ان مسائل کو عقیدے کے مسائل میں شامل کر دیا تاکہ عوام الناس اور سارے مسلمان یہ جان لیں کہ ان مسائل کتنی اہمیت ہے سلف کے نزدیک۔ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.